بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلوات. خواتین گرامی، کربلا کے عنوان سے آج دوسری مجلس اپنی شہزادی سیدہ طاہرہ کی بارگاہ اقدس میں پیش کر رہی ہوں، اور شروع کروں گی آج کے ذکر کو سورہ توبہ کی ایک اہم آیت کے ترجمے سے. فرمایا خداوند عالم نے، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں، جو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. تو خداوند عالم نے ایک مومن معاشرے میں عورتوں اور مردوں کا جو باہمی تعلق بیان فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، ایک دوسرے کے شریک کار ہیں. اور پھر یہ بتایا کہ یہ ولایت، یہ ہم آہنگی کس سبب سے پیدا ہوتی ہے. اس وجہ سے کہ دونوں ایک سی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں، دونوں کا کردار ایک سا ہوتا ہے. مومن مرد بھی امیر بیماروں پر نہیں امر بنکر کرتے ہیں، مومن خواتین بھی امیر بیماروں پر نہیں امر بنکر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اب خواتین گرامی، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ ظاہر ہے کیونکہ خاص طور سے امام المقام کے خطبات سے استفادہ کرنا ہے، تفصیل میں جانے کی ظاہر اس وقت مہلت نہیں ہے. ہر معاشرے میں مختصر یہ بتاؤں کہ امر اور نہی ہوتی ہے، کچھ باتوں کا حکم دیا جاتا ہے، حکم دینے کا مطلب تعریف ہوتی ہے، سراہا جاتا ہے، کچھ باتوں کی مذمت کی جاتی ہے. اور اسلامی معاشرہ ہو، غیر اسلامی معاشرہ ہو، امر اور نہی ہوتے ہیں ہر معاشرے میں. اب اسلامی معاشرے کی یہ پہچان ہے کہ امر ماضی چیزوں کا ہوتا ہے اور نواہی جو ہے، منع جن باتوں کو کیا جاتا ہے وہ ان باتوں کو منع کیا جاتا ہے جو اللہ نے منع فرمائی ہے. اب خواتین گرامی، ہم بھی دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی ظاہر اوامر و نواہی ہیں، ہم اتفاق سے، بدقسمتی سے، دھوم دھڑکے کو، دولت کی نمائش کو، اس کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں. کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو بیچارہ وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ اس کی عزت خاک میں مل جائے گی. ہمارے معاشرے میں رشوتوں کی، کرپشن کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، یہ ایک برے معاشرے کی پہچان ہوتی ہے. اچھے معاشرے کی، اسلامی معاشرے کی، مومن معاشرے کی یہ پہچان ہے کہ آپ ان بات کو امر کریں، ان بات کو سراہیں، ان بات کی حوصلہ افزائی کریں جو خدا عالم نے پسند فرمائی ہے. جب بھی آپ کسی بات کی تعریف کرنے لگے تو آپ یہ سوچیں کہ یہ خدا بند عالم کی پسندیدہ بات ہے یا ایسا تو بھی کہ خدا نے ہمیں منع کیا ہو اس بات سے. اور پھر اسی طرح سے مومن معاشرے کی یہ پہچان بتائی گئی، مومن افراد کی یہ پہچان بتائی گئی کہ یہ اسی بات کو منع کرتے ہیں جس کو خدا نے منع کیا ہے. اب ظاہر ہے خدا نے کس چیز کا حکم دیا ہے، خدا نے کس چیز کو منع کیا ہے، یہ بھی قابل غور بات ہے. ظاہر ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مفہوم اس وقت تک پورا ہی نہیں ہوتا جب تک کہ ہم یہ نہ معلوم کریں کہ آخر وہ عوامر، وہ جو خداوند عالم کو پسند ہے وہ کیا ہے، وہ معروف چیزیں کیا ہیں، وہ نواہی کیا ہیں. تو مختصر کلام پاک کی ایک آیت کا حوالہ دوں گی، سورہ نحل کی آیت میں وہ ہے کہ جس میں کہا گیا کہ اللہ وہ ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا. یہ ہے معروف، عدل کا اور احسان کا اور قرابتوں کے احترام کا. اور نواہی چاہیے تو خدا عالم نے کہا اور منع کرتا ہے تمہیں، منع کرتا ہے تمہیں پوشا سے اور منکر سے اور اپنے حق سے قدم آگے بڑھانے سے. وہ جو ہے یہ نواہی ہے کہ دیکھو یہ نہ سمجھ لینا تو سارے حقوق تمہارے ہی ہیں اور تم جیسے بندے کو کچھ بھی حق نہیں ہے. اپنے حق سے قدم آگے نہ بڑھانا، تمہاری حد وہی ہے جو اللہ کے دوسرے بندوں کی حد ہے. تم قدم آگے بڑھاؤ گے کوئی اپنے حق اور کوئی اپنے حق سے محروم ہو جائے گا. تم اپنے حق سے زیادہ چاہو گے کوئی محرومی کا شکار ہو جائے گا. تو خبر کی نگرانی یہ بتائے ہیں ہمیں خداوند عالم کے معروف، تو یہ چیزیں معروف ہے، عدل ہے، احسان ہے، قرابتوں کا احترام ہے. یہ دیکھو عدل قائم کرو اپنے معاشرے میں. اور عدل کے معنی کیا ہے قابل غور ہے. اور خبر کی نگرانی میں یوں بھی ہر روز کی مجلس میں اور خاص طور سے آج کی مجلس میں یہ درخواست کروں گی کہ جب بھی یہ عوامر نواہی بتایا جائے تو ایک نظر اپنے معاشرے پہ ڈالتی جائے گی کہ ہمارے معاشرے میں کس حد تک عوامر نواہی کا پاس ہوتا ہے، کس حد تک ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے. یوں تو ہم بڑے فخر کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، کوئی کہتا ہے وہ اسلام نافذ ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے وہ اسلام نافذ ہونا چاہیے، لیکن یہ وہ چیز ہے خدا بند عالم، خدا کا رسول اور رسول کے راستے پر چلنے والے رسول کے نائبی، وہ اسلام کی کیا تعریف بتا رہے ہیں. تو اب دیکھیں جب یہ بات آتی ہے کہ عدل کیا ہے، احسان کیا ہے، قرابتوں کا احترام کی کیا اہمیت ہے، تو دیکھیں عدل کے سلسلے میں چند نکات بتائے علماء دین نے. پہلا نقطہ یہ بتایا کہ نسل طبقے خاندانی تعلقات کی بنا پر شہری حقوق میں فرق نہ آنے پائے. پہلی شرط یہ ہے، پہلی ڈیفینیشن یہ ہے عدل کی، کہ نسل طبقے اور خاندانی تعلقات کی بنا پر شہری حقوق میں فرق نہ آنے پائے. اب جیسا میں نے عرض کیا تھا، ظاہر ہے مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ باشعور مجمع ہے، آپ لوگ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس بات کی کتنی پاسداری ہو رہی ہے کہ یہاں تو ہر ایک پہچانا جاتا ہے اپنے خاندان سے، اپنے اسٹیٹس سے، اپنے اقتدار سے، اس بات سے کہ کس کا کون عزیز کتنے بڑے عہدے پر ہے. جبکہ خدا بند عالم عدل کا حکم دے رہا ہے اور عدل کی پہلی شرط بتائی جا رہی ہے کہ نسل طبقے اور خاندانی تعلقات کی وجہ سے شہری حقوق میں فرق نہیں آنا چاہیے، شہری حقوق میں سب کو برابر ہونا چاہیے. دوسری شرط بتائی گئی کہ دیکھو تربیت میں، تربیت میں اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے میں، یعنی اس میں علم اور فن ہے سب چیزیں آ جاتی ہیں، اپنی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنے میں. اور تربیت کے مواقع میں ہمیں یہ بتایا گیا ہر شخص کو برابر کے مواقع حاصل ہونے چاہیے، یعنی ظاہر ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرتا ہے، اس سے آپ کے معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہے، محض اس پر تو فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ ایک تعلیم یافتہ باشعور معاشرہ ہر ایک کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے، احساس تحفظ ہوتا ہے، امن امان ہوتی ہے۔ تو اب ہمیں دوسرے عدل کے تقاضا یہ بتایا گیا کہ دیکھو یہ دھیان رکھو، دیکھو اپنے چاروں طرف کیا ہو رہا ہے۔ عدل کو معنی یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنے میں، تربیت کے مواقع میں ہر ایک کو برابر کا موقع ملنا چاہیے۔ تیسری شرط یہ بتائی گئی کہ مالکیت کا مرکز ذات الہی ہے، مالکیت کا مرکز ذات الہی ہے، اور اللہ ہی بندے کو پیدا کرنے والا ہے، وہی سب کی ربوبیت کرنے والا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پیدا تو کر دے اور ربوبیت کا سامان نہ پیدا؟ خدا وند عالم ہر ایک کے رزق کا سامان پیدا کرتا ہے، پھر بندے مظلوم کیوں رہ جاتے ہیں؟ جناب امیر سے کسی نے وہی سوال کیا کہ یا مولا، جب خدا چونٹی کو بھی پتھر میں روک لیتا ہے تو یہ بتائیے بازو محروم کیوں ہو جاتے ہیں؟ مولا نے فرمایا اس وجہ سے کہ بعض لوگ ان کے حصے کی روزی غصب کر لیتے ہیں، بعض لوگ ان کے حصے کی روزی غصب کر لیتے ہیں، یعنی کلام پاک کے الفاظ میں بعض لوگ اپنے حدوں سے قدم آگے بڑھا لیتے ہیں، بعض لوگ اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ مراعات کا مستحق سمجھ لیتے ہیں، اس وجہ سے بعض لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ بتایا مالکیت کا مرکز ذات الہی ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ مالکیت کا مرکز ذات الہی ہے یعنی ہر ایک کو ہر جگہ روزی میسر آنی چاہیے۔ اللہ کی مالکیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو ہر جگہ روزی میسر آنی چاہیے۔ اور پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے ایک معنی یہ ہے کہ دولت کی عادلانہ تقسیم ہونی چاہیے، دولت کی عادلانہ تقسیم ہونی چاہیے۔ اب یہ عجیب المیہ ہے کہ غیر مسلم معاشروں میں تو ہر ایک کو روزی میسر آتی ہے، اور ہم جہاں خداوند عالم جنہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک جگہ نہیں متعدد جگہ حکم دے رہا ہے کلام پاک میں، اور معروف یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ امر کرتا ہے عدل کا اور احسان کا، ہمارے ہی کیا ادب ہے؟ تو اب ہمیں یہ بتایا گیا کہ دیکھو یہ مطلب ہے عدل کا کہ نسل طبقے اور خاندانی تعلقات کی وجہ سے شہری حقوق میں فرق نہ آنے پائے۔ یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی صلاحیتیں ڈیولپ کرنے کا، اپنے تربیت حاصل کرنے کے برابر کے مواقع حاصل ہو، یہ مطلب ہے کہ چونکہ ہر چیز کی مالک اللہ کی ذات ہے، اس لیے اللہ کے بندوں کو ہر جگہ روزی میسر آنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کہ دیکھو ہر جگہ بندوں کو روزی میسر آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دولت ہے اس کی عادلانہ تقسیم ہونی چاہیے۔ تقوی کی نگرانی، یہ تو عدل سے محفوظ ہمیں علماء دین نے بتایا کہ دیکھو اسے عدل کہتے ہیں، یہ عادلانہ معاشرہ ہے، اور پھر ہمارے حقوق کی تربیت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ یہ بتایا قرابتوں کا احترام، جو ہمارے رشتہ اور پیوند ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انسان کے حقوق کا کس طرح سے احترام کیا جاتا ہے، دوسروں کے خاطر کس طرح انحصار کیا جاتا ہے، جن کے عدل سے جن کے تقاضے پورے نہ ہوتے ہوں پھر بھی محرومی کا شکار ہو جاتے ہوں، انہیں احسان کے ذریعے ظاہر ہے کہ انہیں اپنے برابر لانے کی کوشش کرو۔ تو دیکھو عدل اور احسان کی تربیت تمہیں قرابتوں کے احترام سے ملے گی، تم اپنوں کا احترام کرو گے، اپنے قرابتوں کا احترام کرو گے تو دنیا میں ہر انسان کا احترام کرنا سیکھ جاؤ گے۔ تو ہم نے منع کیا پورے شاستر اور منکر سے اور اپنے حدوں سے قدم آگے بڑھانے سے۔ اچھا تو خواتین نگرانی، یہ تو ہم نے عدل کے معنی سیکھے، اب ظلم کیا ہے، ظلم کسے کہتے ہیں؟ تو میں ظلم کے سلسلے میں اپنے مولا جناب امیر المومنین کا ایک قول بیان کروں گی، کہ ظلم کی وجہ سے معاشرے میں کیا حالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے قبول خلافت کی وجہ بیان فرما رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا مجھے یہ رنج و اندوہ لاحق ہوا، مجھے یہ رنج و اندوہ لاحق ہوا کہ کہیں اس امت کے حاکم گھٹیا اور ظالم لوگ نہ بن جائیں۔ گھٹیا اور بدکار اور ظالم لوگ نہ بن جائے. تو اب بتائی جو بندگان خدا کو غلام, مال خدا کو کھلونا, کتاب خدا کو سرمایہ مکر فریب بنانا, اور بدکاروں سے دوستی کرے ان نیکوکاروں کے دشمن ہوں. اب تیری جان نثار ہو جائے اپنے مولا پر. کتنے مختصر طریقے سے آپ نے یہ بتا دیا کہ جو معاشرہ ظلم کا معاشرہ ہوتا ہے اس میں کیا کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, اس کے حالات کیا ہوتے ہیں, اور ظلم کہتے کسے ہیں. تو ظلم کے آپ نے تین پہلو بتائے, بلکہ چار پہلو بتائے. تو ظلم کا مطلب یہ ہے کہ بندگان خدا کو غلام بنا دیا جائے, اور غلام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خرید دیا جائے, بلکہ جہاں آزادیاں سلب ہو جاتی ہیں, جہاں حقوق چھین لیے جاتے ہیں, وہ غلامی کی منزل ہوتی ہے. تو مولا نے فرمایا کہ دیکھو مجھے وہ رنگ و اندو لاحق تھا کہ کہیں ایسی کیفیت معاشرے میں نہ پیدا ہو جائے جہاں بندوں کے حقوق اور آزادیاں سلب کر لی جائے, اور مال و خدا کو کھلونا بنا لیں. مال و خدا اللہ کی اور اللہ کے بندوں کی امانت ہوتی ہے. کہ جناب امیر المومنین نے اپنے بھائی عقیلہ کو اس میں سے زائد حصہ دینے سے منع کر دیا تھا, یہ اتنی بڑی امانت ہے. تو اب آپ فرماتے ہیں کہ جب ظلم پھیلتا ہے تو میں صرف یہ کہ لوگوں کی آزادیاں سلب ہو جاتی ہیں, لوگوں کے حقوق مارے جاتے ہیں, بلکہ مال و خدا کو ایک طاقتور طبقہ, ایک قابلیات کا طبقہ اپنے لیے کھلونا بنا لیتا ہے, امانت نہیں ہوتی, پھر وہ ظالموں کا کھلونا بن جاتا ہے. اور ایک اور وہ سب سے زیادہ مہلک اور تباہ کن بات پیدا ہوتی ہے, وہ یہ وہیم کی سطح پر, فکر کی سطح پر لوگوں سے سوچنے کے طریقے بدل دیے جاتے ہیں, جنہیں ہم آج کی زبان میں برین واشنگ کہتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کتاب خدا کو سرمایہ مکر فریب بنا لیتے ہیں, یعنی کتاب خدا کی آیات سے معنی بدل کے, کتاب خدا سے غلط تفسیر و تعبیر کے ذریعے پھر حق کو باطل و باطل کو حق ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور خواتین گرامی پھر اس کے بعد چوتھی بات یہ بتائی کہ جب ایسا معاشرہ ہو تو وہ نیکوکاروں کا دشمن ہو جاتا ہے, نیکوکاروں کا دشمن ہو جاتا ہے اور بدکاروں سے دوستی کرتا ہے. اور دیکھیے یہ ایسی یونیورسل ڈیفینیشن ہے, یہ ایسی آفاقی ڈیفینیشن ہے کہ آپ کسی بھی دور کے ظلم کو دیکھ لیں, کسی بھی دور کے ظالموں کو دیکھ لیں, آپ کو جو چاروں باتیں وہاں مشترک نظر آئیں گی. آپ سے ظلم کو دیکھ لیں, آپ سے جہاں ایک طرف عوام کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے, عوام کے حق رائے دہی کو پامال کیا جا رہا ہے, لوگوں سے رائے دہی کا حق چھینا جا رہا ہے, وہاں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مال کا کس طرح سے استحصال ہو رہا ہے. کہ مشرق کے تیل کی قسموں کا تیل جو ہے وہ امریکہ پہنچ رہا ہے, اور جہاں خداوند عالم نے جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ بندے بمبادیوں کا شکار ہو رہے ہیں, وہ بھوک کا شکار ہو رہے ہیں, وہ غربت کا شکار ہو رہے ہیں, ان کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے. تو ایک طرف یہ معاشی بدحالی ہے, دوسری طرف آسمانوں سے ظلم و ستم برس رہا ہے, بمباری کی جا رہی ہیں, زمین کی قوت منوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد تیسری بات, ظاہر دو چیز بھی کتاب خدا ایک سمبل ہے, یعنی دو چیز کو معتبر سمجھی جاتی ہے, اس کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے, اس کے معنی بدلے جاتے ہیں. کہ اب اخباروں میں کیا آتا ہے, کہنے والے ظالم لوگ کیا کہتے ہیں, جو بمباری کر رہے ہیں, جو مادری استحصال کر رہے ہیں, ان کا کہنا کیا ہے, جمہوریت بحال کی جا رہی ہے, جمہوریت بحال کی جا رہی ہے. یعنی اس طرح سے اچھے نعروں کو غلط معنی پہنا دیے جاتے ہیں, اچھے نعروں کی آڑ میں پھر غلط کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں, تاکہ لوگوں کے سوچنے کے طریقے بدل دیے جائیں, تاکہ لوگوں کو اس ظلم پر آمادہ کر لیا جائے, لوگوں کے ذہنوں سے اس ظلم کے خلاف احتجاج کا جذبہ چھین لیا جائے. تو اب دیکھیے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے اس دور کے غازیان احادیث ہوں, یعنی جنہیں غازیان احادیث کی حیثیت سے پہچانا جا سکے, یا سرکاری علماء ہوں, یا درباری شاعر ہوں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یا اس دور کے انٹلیکچوئل یا اس دور کے تھنک ٹینک سے وابستہ افراد, ہم دیکھتے ہیں کہ سب کی وہ خصوصیات ہوتی ہیں کہ ایک طرف ظلم کے ذریعے انسانوں کو تباہ کرتے ہیں, دوسری طرف انہیں بھوک میں مبتلا کرتے ہیں, معاشی استحصال کرتے ہیں, تیسری طرف انہیں خوبصورت نعرے دیتے ہیں, خوبصورت نعرے دیتے ہیں. اور پھر ایسے جگہ جب معاشی کی یہ کیفیت ہو جائے تو ظاہر ہے کہ وہ نیکوکاروں کا دشمن ہوتے ہیں اور بدکاروں سے دوستی کرتے ہیں. سلوات بدم Thank you.
تو اب خواتین گرامی اب ہم نے دیکھا کہ ان دو تصویروں میں ایک طرف اسلامی معاشرے کی تصویر بتائی گئی کہ وہاں عدل ہوتا ہے, دوسری طرف ظلم کے معنی بتایا تھا, اور یہ ڈیفینیشن جو جناب امیر المومنین نے بتائی یہ ہر دور میں سکتی رہتی ہے, بلکہ جناب امیر المومنین کے کلام کا اعزاز ہی یہ ہے, اعزاز یہ کہ وہ کسی دور میں پرانا نہیں ہوتا. ہم جناب امیر المومنین کی شخصیت میں معجزات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے معجزات تو ہمارا ایمان ہے, خانہ کعبہ میں پیدا ہوا بالکل ایمان ہے, در خیبہ کو اکھاڑا بالکل ہمارا ایمان ہے, لیکن کبھی کبھی ہمارا جی یہ کہتا ہے, گانجے تاریخ ہم نے ایک بات لکھی ہوئی ہے, تاریخ ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھی ہمارا جی کہتا ہے کہ کاش ہم بھی برے خیبر اکھاڑتا ہوا دیکھتے ہیں. لیکن خواتین نگرانی ایک معجزہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے, یہ دور علم کا دور ہے, اور جو علم کا معجزہ ہمارے ہاتھوں میں اسے کبھی ہم کھول کے نہیں دیکھتے. یعنی نظر بلاغا جیسا علمی معجزہ آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا, آپ کہیں سے کھول کے پڑھیں یہ لگتا ہے ہمارے زمانے کی بات ہو رہی ہے, اور یہ خصوصیت ائمہ کے تمام کے کلام میں ہے کہ ایسی آفاقی حقیقتوں کا ذکر ہے, ایسی بنیادی حقیقتوں کا ذکر ہے کہ وہ کسی عہد میں پرانی نہیں ہوتی. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں ظاہر واقع بات پیام حسینی کی ہو رہی ہے کہ امام علی مقام کا کیا پیغام تھا, آپ نے اس لیے اتنی بڑی قربانی دینی قبول کی جیسی تاریخ میں جس کی دوسری مثال نہیں ملے گی. تو اب اس کے لیے جو پہلا سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے, آخر وہ کیا انحرافات تھے, آخر وہ کیا انحرافات تھے اس ان اصولوں سے, ادب کے احسان کے قرابتوں کے احترام کے اصول کے, ان اصولوں سے کیا انحرافات ہوئے ہیں جس کے خلاف جناب امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا. یعنی جیسا کہ کلام پاک کی آیات بتا رہی ہوں, ظاہر یہ ہے اسلام, یہ ہے اللہ کا اسلام, قرآن کا اسلام, رسول کا اسلام. اب اس اسلام سے کیا انحرافات ہوئے جس کی وجہ سے امام علی مقام قیام کر رہے ہیں. تو اب خواتین گرامی دو سوال اور ہمارے مد نظر ہیں جن کو ہم آج کے خطبے کی روشنی میں جن کا جواب معلوم کرنا چاہیں گے. پہلا یہ کہ ظاہر کہ وہ کیا انحرافات ہیں جس کے خلاف امام علی مقام قیام کر رہے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ اگر امام سے بیعت طلب نہ کی جاتی تو کیا آپ گھر میں بیٹھے رہتے, کیا آپ کچھ نہ کرتے. اب یہ خطبہ جو آج میں بیان کروں گی یہ واقعی کربلا کے زمن میں بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے, اور یہ خطبہ واقعی کربلا سے دو سال پہلے کا ہے, یعنی 58 ہجری کا یہ خطبہ ہے, امام علی مقام نے منا کے میدان میں کیا ہے. اچھا اب امام علی مقام حج واقعی کربلا سے دو سال پہلے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ معاشرے میں دین اسلام کی تعلیمات سے کیا انحرافات پیدا ہو گئے ہیں, تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ معاشرے کی کیا کیفیت ہے, اور آپ لوگوں کو دعوت دے رہی ہوں کہ اس کیفیت کو بدلنے کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی. یعنی بیعت کا تو خیر مسئلہ چل رہا تھا بہت دن سے جیسے میں کل عرض کر رہی تھی, لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس وقت مدینہ میں امام سے بیعت طلب کی گئی اس وقت امام نے قیام کو سوچا, ورنہ تو امام گھر میں بیٹھا رہتا اگر بیعت طلب نہ کی جاتی, جو ہمارا تصور غلط ہے. اس لیے کہ واقعہ کربلا اس بیعت کے مطالبے کے بعد شروع نہیں ہوا ہے, بلکہ امام کو واقعہ کربلا سے دو سال پہلے سے آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ معاشرے کے حالات کو بدلنا چاہیے. اچھا یہ وہ موقع ہے 58 ہجری کا کہ جب آپ نے دنیا اسلام سے تعلق رکھنے والے علماء دین کو اور دانشوروں کو حج کے موقع پہ بلایا ہے, اور حج کے موقع پر بتایا جاتا ہے کہ میدان منا میں 1000 کے قریب علماء اور دانشور موجود تھے, جن میں خواتین بھی شامل تھی, خواتین بھی شامل تھی, اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے. اس خطبے کے تین حصے بتائے جاتے ہیں, پہلا سلیم بن قیس سلالی کی روایت ہے,
دوسرا حکومت دیا ہوا ہے, اور ہمارے زمانے میں صادق مدنی صاحب ایران کے عالم ہیں جنہوں نے یہ خطبہ محسوس کیا, اور بھی اس کے موجودہ کئی کتابوں میں موجود ہے, اور مولانا مرتضیٰ غنی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے. ہم لوگ انشاءاللہ ایک دو دن میں یہ کتابیں منگا بھی لیں گے تاکہ آپ لوگ لینا چاہیں تو اس کا ایسا لے لیں. آج اس خطبے کا آپ کو متن بھی مل جائے گا, اس لیے کہ اب جیسا میں کل عرض کر رہی تھی, شاید آپ میں سے کچھ لوگ نہ ہو کل موجود, کہ اب ہم لوگوں نے بغل زینب کے اراکین نے یہ طے کیا ہے کہ جو خطبہ جس دن بیان ہوگا, جس کا تذکرہ ہوگا, وہ بعد میں آپ کو چھپا ہوگا وہ دیا جائے گا تاکہ آپ گھر لے جائیں. تبرکات لے جاتی ہیں تو دیر میں ختم ہو جاتا ہوگا, لیکن یہ وہ تبرک ہے وہ آپ کے گھروں میں محفوظ رہنا چاہیے, جو آپ جا کر اپنے بچوں کو دیں, اپنے گھر والوں کو دیں, اور اسے مستقل اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کو سوچنے کا موقع مل سکے کہ امام علی مقام کہہ جا رہے ہیں. اس لیے کہ جیسا میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام کے اقدام کے سلسلے میں سب سے بہتر ہدایت ہمیں ان کے خطبات سے ملتی ہے. تو اب یہ مینا کا خطبہ ہے, جناب امام علی مقام بیان فرما رہے ہیں اپنے عالموں اور دانشوروں کو مخاطب کر کے, کہ آپ نے فرمایا, اے وہ گروہ جو علم فضل کے لیے مشہور ہے, جس کا نیکی اور خیر سے تذکرہ ہوتا ہے, بعض نصیحت کے سلسلے میں جس کی شہرت ہے, جنہیں خدا والوں سے مطلب جو معاشرے میں مشہور ہیں. یعنی اب یہ علماء کو خصوصیت بتائیے کہ علماء کے ساتھ معاشرے کا کیا رویہ ہے کہ وہ اپنے علم فضل کی وجہ سے مشہور ہیں, ان کا ذکر خیر النفس سے ہوتا ہے, اللہ والے سمجھے جاتے ہیں, اور پھر اللہ والے ہونے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر آپ کی حیبت جلال ہے, لوگ آپ سے مرعوب ہیں, لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں, یہاں تک کہ طاقتور آپ سے خائف ہے, کمزور آپ کا احترام کرتے ہیں. یعنی معاشرے میں کیا طاقتور ہو کیا کمزور ہو, ہر معاشرے میں علماء کا احترام ہوتا ہے. لیکن اب امام یہ بتاتے ہیں کہ ان حالات میں جو عالم دین ہیں, جو علماء ہیں, جو دانشور ہیں, ان کا کیا فریضہ ہے. اور حضرت عمر نے یہ بہت اسی زمانے کے علماء کا فریضہ نہیں تھا, بلکہ ہر دور کے علماء کا یہ فریضہ ہے کہ جب بھی معاشرے میں ظلم پھیلے تو وہ اس کے خلاف لوگوں کو اس میں کی تعلیم دے, یا بال فاطر دیگر حالات کو تبدیل کرنے کی تبلیغ کرے, وہ کسی ذریعے سے پورا منظر ایسے ہو, نصیحت کے ذریعے ہو, تبلیغ کے ذریعے ہو, دروس کے ذریعے ہو. باقی یہ علماء کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں. تو اب کہاں کے اللہ والے ہونے کے بنا پر لوگوں کے دلوں میں آپ کی حیبت جلال ہے, جہاں تک کہ طاقتور آپ سے خواہش ہوں تو کمزور آپ کا احترام کرتے ہیں. اور پھر آپ نے بتایا, اور وہ شخص بھی آپ کا احترام کرتا ہے جس کو, جس پر آپ کو کوئی ضرورت حاصل نہیں, نہ آپ اس پر کوئی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی آپ اس پر کوئی قدرت رکھتے ہیں. جب حاجت مندوں کے سوال رد ہو جاتے ہیں, بہت واضح, اتنا خالص قیام تاریخ میں اور کہیں نہیں ہوا کہ جہاں جس سے مقاصد کو کوئی اور معنی پہنائی نہ جا سکے. یعنی کوئی بغاوت ہوتی ہے, یا مقصد اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے, یا دولت حاصل کرنی ہوتی ہے, یا یہ کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, اس لیے ظاہر ہے کہ ہم کسی کی حکومت کو قبول کرنے کو تیار نہیں. لیکن مولا ان تینوں باتوں کی تردید کرتے ہیں, نہیں ہمارا مقصد نہ اقتدار حاصل کرنا ہے, نہ دولت حاصل کرنا ہے, نہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا ہے, بلکہ آپ نے فرمایا, خداوند ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیرے دین کے طریقے رائج ہو جائے, تیرے دین کے طریقے رائج ہو جائے. اور خواتین گرامی, جب دین کے طریقے رائج ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا, تاکہ تیرے مظلوم اور بے یار مددگار بندوں کو امن سکون میسر آ سکے. یعنی یہ اتنا بڑا کرائیٹیریا ہے کہ دین کے طریقے جس وقت معاشرے میں رائج ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے بندوں کی مظلومیاں ختم ہو جاتی ہیں, اللہ کے مظلوم اور کمزور بندوں کو پھر امن و سکون میسر ہوتا ہے, اور جہاں اللہ کے کمزور بندوں کو کوئی تحفظ حاصل نہ ہو, کوئی امن و سکون حاصل نہ ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے کا دین اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں. تو آپ نے فرمایا, جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ کہ تیرے احکام جاری ہو جائیں,
تیرے احکام جاری ہو جائے، یعنی تیرے مظلوم اور ضعیف بندوں کو امن و سکون حاصل ہو اور وہ چین سے زندگی گزار سکیں۔ اب آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اے لوگوں آج اگر تم نے ہمارا ساتھ نہ دیا، آج اگر تم نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو مجھے خوف ہے، تو مجھے خوف ہے کہ ظالم تم پر ہمیشہ کے لیے مسلط ہو جائیں گے، اور مجھے یہ خطرہ ہے کہ وہ دین خدا کی شمع کو، دین خدا کے چراغ کو بجھا نہ دیں۔ دو باتوں کا خطرہ بتا رہے ہیں امام علی مقام، ایک تو یہ کہ یہ ظالم ہمیشہ کے لیے تم پر مسلط نہ ہو جائیں، اور دوسرا خطرہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کا چراغ ہی بجھ جائے، یا کہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کی پہچان ہی ختم ہو جائے، اسلام کے فلسفہ حیات سے ہی لوگ بے خبر ہو جائیں۔ اور خواتین گرامی، اب ہم اس خطبے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ سارے عوامل ہیں جن کے خلاف امام کا احتجاج ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم اب جب تاریخ کے ورق لوٹاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لوگوں کو مدد کے لیے پکارا تھا، جو لوگوں کو دعوت دی تھی اصلاح و احوال کی، اور سب سے زیادہ حساس اور باشعور طبقے کو آپ نے دعوت دی تھی کہ اس حالات کی اصلاح کی جائے، تو اب ہم دیکھیں کون کون مدد کے لیے آیا۔ تو انتہائی تکلیف حقیقت ہے یہ کہ نواسۂ رسول کا ملت میں اس طرح ساتھ نہیں دیا جس طرح ساتھ دینا چاہیے تھا۔ یعنی دو حل ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے میں ظلم کے خلاف لڑنے کے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اقتدار کو بدل دیں، اقتدار کو بدل دیں اور ظالموں کی جگہ عادل بٹھر اقتدار آئے، ایک تو حل یہی ہوتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حل ناممکن العمل بنا دیا عوام کی اور دانشور طبقے کی بےحسی نے، جس طرح سے امام کی مدد کرنی چاہیے تھی امام کی مدد نہیں کی گئی۔ یعنی یہ کیا بات تھی کہ مدینہ سے رسول کا نواسا نکل رہا ہے تو محض اہل خاندان کو ساتھ لے کر، مکہ سے نکل رہے ہیں حج کے موقع پر، وہ 1000 علماء اور دانشور کہاں تھے جنہیں 2 سال پہلے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت عمل دی تھی؟ کہاں تھے وہ مرد و خواتین جن کے سامنے جناب امام علی مقام نے سارے ماحول کا تجزیہ پیش کیا تھا، جنہیں مدد کے لیے پکارا تھا؟ ہم یہ دیکھتے ہیں مکے سے نکل رہے ہیں اپنی شہادت کا اعلان کر کے، خفیہ نہیں نکلے، چھپ کے نہیں نکلے، اور کتنے لوگ ساتھ تھے؟ میدان کربلا میں پہنچے ہیں، کتنے لوگ ساتھ آئے ہیں؟ زیارت ناحیہ میں 17 بنی ہاشم کے کام ہیں اور 55 صحابہ بانو حسین کے۔ نواسۂ رسول کا اتنا سا حق نہیں تھا کہ اس کی مدد کے لیے محض 55 آدمی نکلتے ہیں، یا بعض تاریخوں میں زیادہ سے زیادہ تعداد 125 کی 150 کی لکھی ہوئی ہے کہ پوری دنیا اسلام سے نواسۂ رسول کی مدد کرنے کے لیے اتنے ہی لوگ نکلنے والے تھے۔ نواسۂ رسول نکل رہے ہیں، فرزدق کوفہ کا حال بتاتے ہیں کہ مولا دل آپ کے ساتھ ہے، تلواریں آپ کے خلاف ہوں گی، اور پھر فرزدق چلے گئے آرام سے حج کرنے، اور حج سے واپسی پر اس بات کی فکر بھی نہیں کی کہ مولا ہیں کہاں، حالانکہ اس دفعہ حج کرنے والے بعض ایسے تھے جو امام علی مقام سے راستے میں مل گئے، زہیر بن قین بھی حج سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک مقام پہ امام کا خیمہ ان کے خیمے کے پاس تھا، امام نے انہیں طلب کیا اور وہ پہنچے، اگر وہ واپس پہنچنا چاہتے امام کے لشکر میں مشکل نہیں تھا۔ لیکن دیکھیے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں فرزدق کی مذمت کر رہی ہوں، واقعہ کربلا کے بعد پھر جو دلوں میں بے چینی پیدا ہوئی ہے، پھر جو امام علی مقام کی شہادت نے لوگوں کے شعور کو جگایا ہے، تو یہی فرزدق تھے کہ حشام بن عبد الملک شہزادہ آیا ہوا ہے حج کے لیے، اسے لوگ راستہ نہیں دیتے، اور وہ ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے مسند بچھا کر کہ اتنے میں یوں لگا کہ جیسے ایک راستہ پھٹا چلا گیا، کسی کے لیے خود بخود راستہ بن گیا۔ یہ کسی مورخ نے تشریح دی ہے جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے دریائے نیل کا پل بن گیا تھا، اور پھر حشام نے جو دیکھا تو ایک شخص سادہ سے لباس میں آ رہے ہیں اور مجمع چھٹتا چلا جا رہا ہے، اس کے مصاحبوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ظاہر ہے کہ اس مجمع میں کہ جہاں شہزادوں کو راستہ نہیں ملتا، یہ کون ہے جن کو مجمع خود بخود راستہ دے رہا ہے؟ اور اس نے لائزمی کا اظہار کرنا چاہا، پہچان گیا لیکن لائزمی کا مظاہرہ کرنا چاہا کہ ایک شخص مجمع سے نکلا اور اس نے بے اختیار آنے والے کا تعارف کرانا شروع کیا، تو اسے نہیں پہچانتا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ وہ ہے کہ انہیں مکہ اور منا کی سرزمین پہچانتی ہے، ان کے نقش قدم کو پہچانتی ہے۔ جب پوچھا جائے گا کہ بہترین اہل زمین کون ہے تو کہا جائے گا کہ یہی تو ہے. جب تفسیر بنی جا رہی اور پھر فرزدق کو معلوم تھا اس کا کیا نتیجہ ہونا, 40 سال کے لیے قید کر دیے گئے. تو خواتین کرام یہ کربلا کا اعزاز تھا کہ کربلا نے ان بےحد دلوں میں زندگی کی لہر دوڑا دی. تو اب امام علی مقام مختصر سے قافلے کے ساتھ پہنچے اور خواتین کرام آج 2 محرم کی وہ تاریخ ہے, شام کا وقت تھا, دن ڈھل رہا تھا کہ جب امام کا قافلہ میدان کربلا میں پہنچ گیا. میدان کربلا میں کیا پہنچ گیا, ایک جگہ ایسی آئی کہ امام کا گھوڑا سب بہت رک گیا. امام نے 8 گھوڑے بچے لیکن کوئی بھی مطلب آگے بڑھنے کو تیار نہیں. اب امام علیہ السلام چوکتے ہیں, گھوڑے سے اتر پڑتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ لوگ یہ دیکھ کر کے نواز رسول تشریف لا رہے ہیں, لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا. اور اب امام نے پوچھا لوگوں سے اس جگہ کا نام کیا ہے, اس جگہ کا نام کیا ہے, کسی نے کہا کہ گیا. آپ نے پوچھا اور کوئی نام ہوگا, کسی نے کہا یہ نواز. آپ نے کہا اور کوئی نام, لوگوں نے کہا سوچ کر اسی سطح پر آپ کی کہتے ہیں. مولانا فرما دی ایک اور نام دی, ایک طرف سے آواز آئی کربلا کربلا پر والا میں اتر جاتے ہیں. اور مولا کہتے ہیں ہمارا اونچا کو بٹھانے کی جگہ آ گئی, ہماری منزل آ گئی. مولا منزل کیسی ہوتی ہے, منزل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہماری منزل آ گئی, یہی ہمارے خیمے لگائے جائیں گے, نہیں ہمارے خیمے لگائے جائیں گے, یہی ہمارے بچوں کو قتل کیا جائے گا, یہی میرے لگے کو لوکا خون بہے گا, یہی ہمارے لاشوں سے لباس تک کھینچ لیا جائے گا, یہی ہمارے اہل و عیال کو قیدی بنایا جائے گا, یہی وہ زمین ہے جہاں میں دفن کیا جائے گا, یہی وہ زمین ہے جہاں میں اٹھایا جائے گا. اور پھر بالا نے وہ زمین بھی بغیر کے بچے پتھر نہیں کی لے دی. آپ نے ذمہ داروں کو بلایا, اب ذمہ دار کہہ رہے بالا جو ہے کام کر رہی ہے, یہاں جو بھی بسی ہے نبی آیا ہے وہ تکلیف سے مبتلا ہوا ہے. اور امام کو یاد آ رہا ہے کہ ایک وقت بابا جناب امیر المومنین بھی یہاں پر کیے ہوئے تھے. اس زمین سے آپ مانوس سے بہت زمانوں سے مانوس تھے. امام حسین بن صاحب تھے سفین کے موقع پر جا رہے تھے, تھرا کے کنارے کنارے رقع تک پہنچے, میدان کربلا میں پہنچ کے فرمایا ساری رات عبادت کرتے ہوئے ساری رات روتے رہے. لوگوں نے پوچھا بولا بے قراری کی کیا ہو جائے, آپ نے پھر بولا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے میرا بچہ مجھے خون کے دریا میں ڈوب رہا ہے, خون کے دریا میں ڈوب رہا ہے, اور لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکڑ رہا ہے لیکن اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں.
کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا پھوٹا پکتا ہوا آبادی کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا جیسے جیسے میرے غازی کا عالم جھکتا گیا جیسے جیسے میرے غازی کا عالم جھکتا گیا پرچم حضرت شبیر پہ بھی دم آیا پھوٹا پھٹا ہوا آبادی کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے ساتھ کنبے کو لیے وارث آدم آیا پھوٹا پکتا ہوا آبادی کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم ظالموں اس کو تو دو بوند پلا دو پانی ظالموں اس کو تو دو بوند پلا دو پانی ہم لبوں پر میرے بیٹی کا ہے دم آیا پھوٹا پکتا ہوا آبادی کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا سارے موسم تو گزر جاتے ہیں آقا لے کے سارے موسم تو گزر جاتے ہیں آقا لے کے بس ہمیشہ کے لیے موسم ماتم آیا پھوٹا پکتا ہوا آبادی کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا سب چاک گئے باہوں ماتم بھی کیا جائے پرسہ چہرے والا کا چہرا تو دیا جائے برسا چہرے والا کا چہرا تو دیا جائے یہ حکم حاکم کا تیرا وہ سب لے کے یہ حکم حاکم کا تیرا وہ سب لے کے احمد کے ناطے کو پانی نہ دیا جائے پرسا چہرے والا کا تیرا تو دیا جائے پرسا چہرے والا کا چہرا تو دیا جائے باندھا ہے المی ہوں سکینہ کا باندھا ہے المی ہوں سکینہ کا عباس کا پردہ ہے